الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں رؤیت ہلال کا باب زیر بحث. وعن ابی البختری قال خرجنا للعمرہ فلما نزلنا ببطن نخلا ترائین الہلال. ابو البختری روایت کرتے ہیں، یہ اسد بن فیروز کی کنیت ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ عمرے کے لیے نکلے، پھر جب نخلا کی وادی میں پہنچے، یعنی اگر مدینہ سے نکلے تو مکے کی طرف جاتے ہوئے یہ وادی آتی ہے، اس زمانے میں اس کا یہی نام تھا، اب کچھ ناموں میں تبدیلی آ چکی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نخلا کی وادی میں پہنچے تو ہم نے چاند دیکھا. ترائین الہلال، یعنی لوگوں نے چاند دیکھا، ایک نے دوسرے کو دکھایا. فقال بعض القوم ہو ابن سلاس، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ چاند تو 3 دن کا لگتا ہے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ چاند کو جب دیکھا جاتا ہے تو وہ کتنا بڑا ہو چکا ہے، اس سے اس طرح کے قیاسات ہونے لگتے ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو 3 دن کا چاند لگتا ہے. وقال بعض القوم ہو ابن لیلتین، اور بعض کا خیال یہ تھا کہ نہیں، 2 ہی راتوں کا ہے. فلکین ابن عباس، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابن عباس سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ملے. فلکین ابن عباس فقلنا، اور ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ انا رائن الہلال. فقال بعض القوم ہو ابن سلاس و کالا بعض القوم ہو ابن لیلتین، کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے راستے میں آتے ہوئے چاند دیکھ لیا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 3 دنوں کا چاند ہے، کچھ کا خیال ہے کہ یہ 2 دنوں کا چاند ہے. فقال، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایہ لیلتن رہے تو منہ ہو، تم لوگوں نے اس کو کس دن دیکھا، یعنی تمہاری رؤیت کس دن ہوئی. یہ تو وہاں گفتگو ہوئی جب یہ ایک دوسرے کو چاند دکھا رہے تھے، کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 راتوں کا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ 2 راتوں کا ہے. تو انہوں نے پوچھا دیکھا کس دن تھا. قلنا لیلت قضا و قضا، تو انہوں نے کہا کہ فلاں اور فلاں رات کو دیکھا تھا. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدہ للرؤیا فہو للیلت رأیت موہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کو اسی رات سے متعلق سمجھا کرو، یعنی جس دن تم نے اس کو دیکھا تمہارے لیے وہی رمضان کی ابتدا ہے. یہ بڑی اہم ہدایت ہے. یعنی بعض اوقات دین یا مذہب کے معاملات میں لوگ قیاسات سے شبہات پیدا کر دیتے ہیں. یعنی بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید ہم نے آج دیکھا ہے، کل نظر نہیں آیا، یہ 2 راتوں کا چاند لگتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے 3 راتوں کا لگتا ہے، روزے تو نہیں رہ گئے، فلاں معاملہ تو نہیں ہوا. ہمارے ہاں اب بھی یہ بحثیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس روزے رکھنے ہیں، تم نے جس دن دیکھا اس دن سے ابتدا کر لو. اگر کوئی قطعی غلطی معلوم ہو جائے گی تو ازالہ کر لیں گے، لیکن صحیح طریقہ یہی ہے کہ تم نے دیکھ لیا تو بس وہی رات پہلی رات ہے، اور اسی میں تم رمضان کی ابتدا کرو گے. یہی صورت عید میں ہوگی، یہی کسی دوسرے مہینے میں اگر کوئی مذہبی کام انجام دینا ہے تو اس میں شکوک پیدا کرنا، شبہات کی بنیاد پر بات کرنا، اندازے لگانا، اس کو پسند نہیں کیا گیا. یعنی جو بات قطعی طور پر معلوم ہے وہ یہ ہے کہ آج رات ہم نے چاند دیکھ لیا، دیکھ لیا تو بس ہم ابتدا کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، آج ہی سے ہم اپنے روزے شمار کریں گے، وہ اگر 29 ہو گئے تب بھی ٹھیک، وہ پورے 30 ہو گئے اس صورت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ 28 پر چاند نظر آ جائے گا تو بس پھر ایک روزے کا ازالہ کر لیا جائے گا، اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاند کے معاملے میں، مہینے کی تعین کے معاملے میں جو ذرائع تمہارے پاس موجود ہیں ان کی بنیاد پر فیصلہ کرو، اور یہ فیصلہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اس میں کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے، اس بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اصل میں کیا تھا اور اصل میں کیا نہیں تھا۔ ممکن ہے جب لوگ اپنے اندازے سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 3 راتوں کا چاند لگتا ہے یا 2 راتوں کا چاند لگتا ہے تو ایسا ہی ہو، اس کا پورا امکان ہے، لیکن ہمارے دین میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہاں یہ ہے کہ جو نظم قائم کر دیا گیا ہے بس اس کے لحاظ سے فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر یہ ہے کہ ہر شخص نے اپنا اپنا چاند دیکھنا ہے، ابتدا کرنی ہے، تو ہر شخص فیصلہ کر لے گا۔ اگر کسی جگہ کسی ریاست کی سطح پر کوئی نظم قائم کر دیا گیا ہے تو ممکن ہے کہ اس میں بھی مختلف لوگ مختلف باتیں کہیں، لیکن وہ نظم جو فیصلہ کر دے مسلمانوں کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور اگر موجودہ زمانے میں سائنسی آلات کی مدد سے اس فن کے ماہرین کوئی فیصلہ کر دیں اور سب لوگ اس پر مطمئن ہو جائیں کہ ان کا فیصلہ مان لیا جائے گا، تو اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ اس میں کیا غلطی رہ گئی، کیا صحت ہوئی، یہ قرائن کی بنیاد پر جو طریقہ طے ہے بس وہی فیصلے کی بنیاد بن جائے گا۔ تو یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان نزاعات پیدا نہ ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ لڑیں جھگڑے نہیں، اصل چیز ایک مہینے کے روزے ہیں اور مہینے کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ یا 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا، اس میں ایک آدھ دن پیچھے ہو گیا، آگے ہو گیا، ہمارے پاس جو ذرائع علم تھے ان کی بنیاد پر ہم نے دیانتداری سے فیصلہ کیا ہے، اللہ کے ہاں یہی قبول کیا جائے گا۔ یہ اصول ہے جس کو اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس بحث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ چاند تو 2 راتوں کا نظر آ رہا ہے اور یہ تو 3 راتوں کا نظر آ رہا ہے، ہم نے آج دیکھا ہے، ہمارے لیے یہ آج ہی ابتدا ہے۔ انہی سے ایک روایت اور ہے، قال احللنا رمضان ونحن بذات عرق، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس وقت ہم ذات عرق کے مقام پر تھے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ جو میقات مقرر ہیں انہی میں سے ایک جگہ ہے۔ فارسلنا رجل لا ابن عباس یسلہ، تو ہم نے ایک شخص کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ ان سے پوچھا جائے کہ اب کیا کرنا ہے۔ فقال ابن عباس، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قد امدہ لرؤیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کے معاملے کو رؤیتہ پر منحصر کیا ہوا ہے، تمہیں نظر آ گیا، اس میں اس بحث کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 2 دن کا ہے یا 3 دن کا ہے چاہے 4 دن کا ہے۔ فَإِنْ اُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اگر کوئی شبہ پیدا ہو گیا، دیکھا نہیں جا سکا، بادل آ گئے، کچھ اس طرح کی صورت پیدا ہو گئی کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، تو بس 30 دن پورے کر لو۔ یہی طریقہ ہے جو ہمارے دین میں اس طرح کے تمام معاملات میں سکھایا گیا ہے۔ اس سے نہ دین میں کوئی کمی آتی ہے، نہ کسی عبادت کے اجر میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی مواخذے کا کوئی امکان ہے۔ بس جو بات ہمیں معلوم ہو گئی ہم اس پر اپنے عمل کی بنیاد رکھیں گے، اس کی قطعیت سے غلطی واضح ہو جائے گی، شکوک و شبہات کی بنیاد پر نہیں تو اس کے ازالے کی صورت نکال لیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم بعض اوقات نماز میں بھی بھول جاتے ہیں، تو وہاں بھی یہ تعلیم دی گئی کہ آپ کم پر بنیاد رکھ کے سجدہ سہو کریں اور مطمئن ہو جائیں، اگر یاد نہیں آ رہا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد اب اگلا باب ان مسائل کا ہے جو بالعموم روزہ رکھنے والوں کو مختلف پہلوؤں سے پیش آتے ہیں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسخروا فإن فی السحور برکہ، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. یہ حقیقت ہے کہ رکھنے کو تو آدمی اگر رات کے وقت کھانا کھایا ہے، سو رہا یا دیر سے کھایا اور روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا، قانون کا تقاضا پورا ہو جائے گا اگر اس نے فجر کے وقت کے بعد کچھ نہیں کھایا اور اس نیت سے سویا کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے تو روزہ پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بھی ثابت ہو گیا. لیکن جو اس معاملے میں طریقہ مقرر کیا گیا ہے کہ مسلمان پچھلے پہر میں اٹھیں، اٹھ کر اللہ کو یاد کریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبی لمبی نمازیں ہی پڑھی جائیں. اللہ تعالیٰ جن کو ان کی توفیق دے وہ عبادت میں جس حد تک بھی آگے بڑھے، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے. لیکن اگر دو رکعتوں کی بھی توفیق ملی ہے اور آپ نے اس کے ساتھ وتر کر لیا ہے تو یہ بہت ہے. اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی استداد کے مطابق اللہ کی بندگی کا موقع ملے گا، وہ بہترین وقت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عام دنوں میں بھی اس وقت نازل ہوتی ہیں، تو رمضان کے تو کیا کہنے. جب لوگ اس وقت اٹھیں گے تو اس وقت رمضان کی ایک فضا ہے جو پیدا ہوتی ہے. جس طرح رمضان کے مہینے میں افطار کی تیاری، افطار کی طرف عجلت، لوگوں کا افطار کا انتظار کرنا، یہ ایک مذہبی تہذیبی روایت کا باعث بنتا ہے اور اس سے مذہب ہمارے وجود، ہمارے سماج سے متعلق ہوتا ہے. یہ چیز بڑی ضروری ہے. انسانی طبیعت اور انسان جو کچھ بھی نفسیاتی لحاظ سے اپنی شخصیت رکھتا ہے اس کے اعتبار سے یہ سب چیزیں بہت اہم اور بڑی ضروری چیزیں ہیں. یعنی عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک معبد بنانا، اس کے لیے مسجد میں جانا، اس کے لیے لوگوں سے ملنا، مسجد میں جا کے کچھ ربات کرنا، اس کی اپنی برکتیں ہیں. نماز تو آپ نے پڑھی بس ہو گئی، اگر بھاگتے ہوئے بھی پہنچے ہیں تب بھی مل گئی تو نماز ہو گئی. لیکن مسجد جب محلے میں بنتی ہے اور اس مسجد کے ساتھ لوگ متعلق ہوتے ہیں اور مسجد میں جانے کی سعی کرتے ہیں اور اس کی طرف ہر نماز کے موقع پر رجوع ہوتا ہے تو اس کی اپنی ایک روحانیت ہے. اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان محض کوئی عقلی وجود نہیں ہے، وہ اپنی ایک نفسیاتی شخصیت رکھتا ہے. اس کے لیے یہ بڑی قیمتی چیز ہے. پھر اسی سے ہمارے ہاں محلے کس طرح بننے ہیں، ان میں لوگوں کو مسجدوں کو کیا اہمیت دینی ہے، مسجد سے وابستہ ہو کر ایک علاقے کے لوگوں کے درمیان ربط کی کیا صورت بننی ہے، یہ سب چیزیں اس سے وجود میں آتی ہیں. تو گویا نماز کا اہتمام یا معبد میں جا کے نماز پڑھنا بجائے خود سوسائٹی اور سماج کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے اور اس طرح مسلمانوں کی تہذیب میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے. یہی صورت افطار کے اہتمام کی ہے اور سب سے بڑھ کر یہی صورت سحری کے وقت اٹھ کے روزہ رکھنے کی ہے. یعنی مسلمانوں کے ہاں دیے جلا دیے جاتے ہیں، ہر گھر سے آواز آتی ہے، لوگ تیار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اس طرح مجموعی فضا میں اللہ تعالیٰ کا کلام گونجتا ہے اور پھر اس کے بعد روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد نماز کا انتظار کرتے ہیں. یہ ساری جتنی کچھ بھی ایکٹیویٹی ہے یا جس طرح کی یہ صورت پیدا ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑی برکت ہے. برکت کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم ایک عمل کرتے ہیں جب اللہ کی توفیق اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو اس میں کئی پہلوؤں سے بڑھوتری ہوتی ہے. یعنی وہ اس پہلو سے بھی ہوتی ہے کہ خود ہمارے ہاں اس عمل کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ہمارا اشتغال بڑھتا ہے، اس کی طرف طبیعت میں خصوصی التفات پیدا ہوتا ہے، اس پر توجہات کا ارتکاز ہوتا ہے اور یہ چیزیں اجر کا باعث بنتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی اس کے لحاظ سے بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ گویا وہ برکت ہے کہ جو سحری میں رکھی گئی ہے. اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اور ہمارے موجودہ تمدن میں جس طرح لوگ بہت دیر سے سوتے اور عام طور پر بس درمیان میں کچھ کھا لیا اور یہ سمجھا کہ روزہ ہو گیا، تو یہ گویا روزے کو ایک چھدا اتارنے والا معاملہ ہے. اس کو عبادت تو وہ ہے، عبادت اپنی صحیح روح کے ساتھ رہنا چاہیے، وہ اللہ کی اطاعت کے تعلق کا ظہور ہے. اس میں اس کی یہ روح بھی باقی رہنی چاہیے. اس سے جو سبق ملتا ہے وہ تقوی کا سبق ہے، اس کو ہدف بننا چاہیے. اور اسی طرح سے اس کو ہماری تہذیبی روایت کے اندر بھی اپنے صحیح رسوخ کے ساتھ قائم رہنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سب پہلوؤں کو سامنے رکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرمایا کہ تسخروا فإن فی السحور برکۃ, یعنی رمضان کے مہینے میں سحری کھانے کا اہتمام کیا کرو, اس لیے کہ اس پہ اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ رمضان میں سوال و جواب کی خصوصی نشست کو لے کے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. گزشتہ دنوں ہم نے آپ سے پوچھا تھا ایک روایت کے بارے میں, من سب نبی فاقتلوہ, جو کسی پیغمبر کی گستاخی کرے, توہین کرے, شب و ستم یا گالی دے, اس کو قتل کر دو. اس کی سند کے بارے میں آپ نے بتایا تھا, محدثین کا اتفاق ہے ایک ضعیف روایت ہے. لیکن سوال یہ سامنے آیا ہے کہ اگرچہ یہ ایک ضعیف روایت ہے اور مان بھی لیا جائے کہ سب محدثین یہی کہتے ہیں, لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ, اپنا عمل, اس سے ایک مختلف تصویر سامنے آتا ہے. ابو رافع ہیں, ابن قتل ہیں, کعب بن اشرف ہیں, مختلف لوگ ہیں. پیغمبر نے یہ واضح الفاظ میں فرمایا کہ غلاف کعبہ کے اندر چھپ بھی جائیں تب بھی ان کو قتل کر دینا چاہیے ہے. کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے گستاخی کی تھی, ان کا جرم یہ تھا, اور پیغمبر نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ان کا قتل کروایا جائے. سوال میرا آج آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ ان لوگوں کے بارے میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ارشادات ہیں اور وہ سندن صحیح روایات میں منقول بھی ہیں, ان کے قتل کی کیا نوعیت تھی؟ کیا یہ گستاخ تھے؟ اور کیا رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کرنے والوں کو قتل کرنے کی تلقین فرمائی؟
پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ دین میں استنباط احکام واقعات سے نہیں ہوتا. یعنی اگر دین میں کوئی حکم دیا جانا ہے تو اس کو صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان ہونا چاہیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پر مبنی کوئی ہدایت دے رہے ہیں تو اس کو بھی آپ کے الفاظ میں صراحتاً بیان ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی شخص کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ اس کو قتل کر دو. انسانی جان کو حرمت حاصل ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ ذوالحج کا مہینہ, یہ مکے کا شہر جیسی حرمت رکھتا ہے ویسی حرمت انسانی جان کو بھی حاصل ہے. قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کی جان لے لی اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا معاملہ ہے. اس کے بارے میں ادھر ادھر کے واقعات نہیں سنائے جا سکتے. اگر کوئی قانون ہے تو جیسے چور کی سزا کے بارے میں قرآن مجید نے صراحت سے بتایا ہے کہ کیا قانون ہے, زانی کی سزا کے بارے میں سورہ نور میں صراحت سے بتایا گیا ہے کہ کیا قانون ہے, اسی طرح سے وہ لوگ کے جو فساد پیدا کر دیں ان کی سزائیں پوری صراحت کے ساتھ سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہیں. یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ صاف صاف اعلان کر دیا ہے, کسی انسان کی جان دو صورتوں کے سوا لی ہی نہیں جا سکتی.
اچھا,
یعنی قرآن مجید کے الفاظ ہیں, من قتل نفسن بغیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. دو ہی صورتیں ہیں جن میں تم کسی شخص کی جان لے سکتے ہو. ایک یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا اور قصاص میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے. دوسرے یہ کہ وہ فساد برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا, وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو گیا, اس نے ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے, وہ عورتوں کی عصمت دری کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا. یہ وہ فساد کی صورتیں ہیں جو ظاہر ہے کہ 10 متعین کی جا سکتی ہیں. ان کا اگر کسی شخص نے ارتکاب کیا ہے تو تب اس کی جان لی جا سکتی ہے. تو یہ دو صورتیں قرآن مجید نے بالکل متعین کر دی ہیں. کوئی روایت ان کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر اللہ تعالیٰ کے حدود سے آگے کبھی کوئی بات نہیں کرتا. حدیث کے پورے ذخیرے کو بھی آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں, اس میں کوئی اس طرح کا قانون بیان نہیں ہوا. جب یہ دونوں باتیں واضح ہو گئیں تو اب واقعات کے بارے میں صحیح اصول یہ ہے کہ یہ لوگوں نے رپورٹ کیے ہوتے ہیں. اس وقت دیکھیے, ہماری عدالت میں دو بڑے مقدمے چل رہے تھے. یہ حقیقت ہے کہ جب تک آپ دو چار اخبار نہ دیکھ لیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کیا کارروائی ہوئی ہوگی. ان مقدموں کی رودادیں لکھی جاتی ہیں, مقدمے کے فیصلے لکھے جاتے ہیں, ان پر بھی بعد میں بحث ہوتی رہتی ہے کہ اصل میں کیا بات تھی اور کسی جج کی فلاں فیصلے سے کیا مراد تھی. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع کے اوپر عملاً کوئی اقدام کیا ہے تو اس کی روایات دیکھی جائیں گی, سب روایات کو جمع کیا جائے گا, دین کے جو عمومی اصول ہیں ان کے اندر رکھ کر اس کا تجزیہ کیا جائے گا جیسے کہ ہمارے فقہا کرتے ہیں. یہ جب تک نہ ہو کسی واقعے کی بنیاد کے اوپر آپ کوئی قانون اخذ نہیں کر سکتے.
ٹھیک,
یعنی صحیح ترتیب یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید, اس کے بعد سنت, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہے تو باللفظ اس ارشاد میں کیا حکم بیان ہوا ہے, یہ چیزیں پہلے متعین ہوں گی, واقعات اس کے بعد ان کی روشنی میں دیکھے جائیں گے, نہ کہ واقعات کے بیان سے قانون نکال لیا جائے گا. تو یہ جتنے واقعات آپ نے بیان فرمائے ہیں میں نے اس پر ایک مضمون لکھا ہے اور اسی عنوان سے ہے, یہ جو موضوع زیر بحث ہے اسی عنوان سے ہے, وہ میری کتاب مقامات میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اسے میں نے بتایا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ بہت بڑے مجرمین ہیں, ان میں سے کسی ایک چیز کو اٹھا کے آپ سزا کا ایک قانون نہیں بیان کر سکتے. ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قتل کا اقدام کیا ہے, جنہوں نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے, جنہوں نے نہایت نازک موقعوں پر مدینے کے لیے خطرات پیدا کیے ہیں. یہ ابن خطلی, ان کو ایک ذمہ داری کے لیے بھیجا گیا, ایک انصاری ان کے ساتھ تھے, انہوں نے قتل کا اقدام کر ڈالا, اس کے بعد یہ فرار ہو گئے. تو اس طرح کے لوگ ہیں جن کے جرائم کی تحقیق کرنی چاہیے اور اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ ان کو کیوں سزا دی گئی. یہ سب پہ سب یا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتمام حجت کا قانون ہے اس کے تحت معاندین کی صف میں آتے تھے, اور یا یہ ہے کہ یہ فساد برپا کرنے والے لوگ تھے, اور یہی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ ہے صحیح طریقہ کسی قانون کو سمجھنے کا, نہ یہ روایت صحیح ہے نہ ان واقعات کی تعبیرات صحیح ہیں. یہ وائزوں نے اس طرح کی چیزیں بیان کرنا شروع کر دی ہوئی ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں.
ٹھیک ہے ہم سر, بہت ہی آپ نے تفصیل سے بیان فرمایا. ایک ضمنی سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جن افراد کا ہم نے ذکر کیا ان سے علیحدہ بھی اگر کوئی شخص گستاخی کر کے اس پہ اصرار کرتا ہے, ببانگ دہل کرتا ہے, بار بار کرتا ہے, تو کیا وہ بھی فساد فی الارض کا مجرم بن سکتا ہے؟
دیکھیے سب سے پہلے تو طے کیجئے کہ وہ کون آدمی ہے. اگر وہ مسلمانوں کی کسی ریاست میں رہتا ہے اور مسلمان ہے تو اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا ہوا ہے, تمہارا دماغی توازن بگڑ گیا, تم مسلمان ہو. مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا تنہا ماخذ مانے اور آپ کی حرمت, آپ کی عزت کو اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھے, تو یہ تم نے کیا کیا ہے. تو وہ شخص اگر فرض کر لیجئے کہ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ نہیں میرا تو یہ مدعا ہی نہیں تھا, میں نے تو ایسی بات سوچی بھی نہیں, یہ بات تو اس محل میں ہو رہی تھی, میں مسلمان ہوں, میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتا ہوں, تو مجھے یہ بتائیے پھر آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس کے گلے میں کوئی الزام نامہ لٹکائی دیں گے. اچھا وہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تو یہی کام کروں گا, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر وہ فسادی ہے. اس طرح کے فسادی لوگوں کے لیے قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پورا قانون بیان کر دیا ہے, اس کے تحت دیکھا جائے گا, نمٹا جائے گا. اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر مجرم کسی رعایت کا مستحق ہے تو اسے کم سزا بھی دی جا سکتی ہے, اور رعایت کا مستحق نہیں ہے تو سخت ترین سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں. لیکن تلقین کرنا, نصیحت کرنا, پہلے اس کا مدعا پوچھنا, اس کو موقع دینا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. وہ مسلمان نہیں ہے, آپ کی ریاست میں رہتا ہے, تو یہ کہیں گے کہ بھائی تم مسلمانوں کے درمیان میں رہتے ہو تو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات میں آدمی کو شائستگی اور تہذیب سے کام لینا چاہیے. تنقید کرنا یہ تو ہر غیر مسلم کا حق ہے, اس لیے کہ وہ تو مانتا ہی نہیں ہے. لیکن تضحیک کرنا یا اس طرح کی توہین آمیز کلمات کہنا, یہ تو کوئی کسی کے ماں باپ کے بارے میں بھی کہے تو اس کی گوشمالی ہونی چاہیے اور اس کو تنبیہ کرنی چاہیے. اگر دنیا میں کسی جگہ کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو ہماری تو وہ ریاست نہیں ہے, تو وہاں آپ کیا کریں گے, وہاں وہ آپ کی دعوت کا مخاطب ہے. اس کے سامنے اس چیز کو واضح کریں کہ تم کیوں یہ کر رہے ہو, اور اس کو بتائیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے, دعوت کیا ہے, پیغام کیا ہے. اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی جب تک اس کا ذہنی توازن خراب نہ ہو جائے اس طرح کی بات کرے دراں حالے کہ اس کی کوئی بنیاد نہ ہو. وہ کیا ہوگا؟ اس نے یا اللہ کی کتاب کی کسی بات کو غلط سمجھا ہوگا, کسی روایت کو غلط سمجھا ہوگا, مسلمانوں کی کسی عمل کی بنیاد پر رد عمل میں مبتلا ہوا ہوگا. اس کو درست کریں اور استدلال سے بات کریں. خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ دین کے مقدمات اور دینی حرمتیں اور دین کے تصورات کی حفاظت یہ استدلال سے ہوتی ہے, بندوق کی نوک سے نہیں ہوتی.
سبحان اللہ. ہم سب بہت بہت ہی آپ نے اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور انشاءاللہ اس میں سیکھنے سمجھنے کا بہت مواد ہے. آگے بڑھتے ہیں سوالات کے سلسلے کو لے کے. یہ بتائیے گا کہ روزہ اگر کوئی جانتے بوجھتے توڑ دیتا ہے, وہاں بھی میں اسی اصولی سوال سے آپ سے پوچھوں گا. ایک روایت ملتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کسی جرم کا, دوسری کسی لغزش معصیت کا کفارہ عائد کیا ہے, تو روزہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے, کہا جاتا ہے کہ 60 دن تک لگاتار اس کو روزے رکھنے ہیں, کیا یہی قانون ہے؟ اگر یہ قانون ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟
یعنی روزہ توڑنا ایک بڑا جرم ہے, جانتے بوجھتے اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کسی کو نہیں کرنی چاہیے. کسی ضرورت کے تحت مجبوری ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی, اس میں روزہ کھول لیا, یہ بالکل اور چیز ہے. اس میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ بعد میں ایک روزہ رکھ لیں گے, لیکن سرکشی کر کے روزہ توڑ دیا, اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کا عہد کیا اور اس کے بعد خواہشات کا غلبہ ہوا اور اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو چونکہ روزے کا کوئی کفارہ مقرر نہیں کیا گیا اس معاملے میں, صرف اتنی بات کہی گئی ہے. کیوں نہیں مقرر کیا گیا؟ کسی مسلمان سے یہ توقع ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کر کے روزہ توڑ دیں. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ کسی معذوری میں ہو اور اس کی بنیاد پر اسے روزہ کھولنا پڑ جائے, بیمار ہو گیا, تکلیف ہو گئی یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہو گئی, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکش ہو جائے, توقع نہیں ہوتی. تو چونکہ یہ توقع ہی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے کوئی مقرر کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن حضور کے سامنے جب اس طرح کا مسئلہ آیا, بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ زہار کا جو کفارہ ہے ادا کرو اس کو. اس نے اپنا عذر پیش کیا کہ جی میں اگر 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا تو ایک ہی دن صبر کر لیتا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بہت اچھی بات ہے, تو پھر تم ایسے کرو کہ جا کے مسکینوں کو کھانا کھلا دو. کہا کہ مجھ سے بڑا مسکین کون ہے, میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. تو اس میں کچھ کھجوریں وغیرہ آ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم ہی اس کو لے جاؤ. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی متعین کفارہ تو نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اسے اپنے آپ کو ضرور کوئی سزا دینی چاہیے. اور اس میں حضور نے جو زہار کے کفارے کی طرف اشارہ کیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا غلام آزاد کر دیں یا اسی طرح 60 روزے رکھ لیں, تو یہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحیح ترین چیز ہے جس کی طرف ہر مسلمان کو توجہ کرنی چاہیے, اور اسی طرح اپنے آپ کو سزا دینی چاہیے اگر وہ سرکشی کر کے اپنے رب سے بغاوت کر بیٹھا. لیکن غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, عذر پیش آ گیا, اس میں کوئی کفارہ نہیں.
ٹھیک ہے. ہم سب آخری سوال آج کی نشست کا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو اطباء ہیں, طبیب ڈاکٹر حضرات, وہ آپریشن کرتے ہیں, ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے, لیکن ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ پوچھا کہ کیا ان کے پاس اگر کوئی جنس کو تبدیل کرنے والا مریض آئے تو ان کی کوئی دینی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ انکار کر دیں یا وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے آپریشن کر دیں؟
ہر وہ چیز جو پیدائشی طور پر کسی شخص کے یہاں نقص کا باعث ہے اور اس کی اصلاح ہو سکتی ہے, جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ آنکھوں کے بغیر پیدا ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں ان کے بعد اعضاء میں خرابیاں ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ بعض بچے جڑے ہوئے پیدا ہو جاتے ہیں, تو جس طرح اس اصلاح کے لیے اللہ نے ایک فن ان کو سکھایا ہے, اسی طریقے سے یہاں بھی ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ کسی شخص پر کوئی جنون سوار ہو گیا تو اس کو تو تنبیہ کرنی چاہیے اگر ایسی بات کرتا ہے, لیکن بعض اوقات اختلاط ہو گیا ہوتا ہے جنس کا, یعنی انسان کی پیدائشی میں دونوں جنسوں کے معاملات آپس میں خلط ملط ہو جاتے ہیں. کبھی نفسیات میں اندر ایک وجود ہوتا ہے, خارجی وجود کسی اور چیز کو, اور کبھی جسمانی لحاظ سے ہی وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پیدائشی نقائص ہیں, اگر ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک نقص ہے اور ہم اس کا ازالہ کر سکتے ہیں, تو یہ بالکل اسی طرح کا علاج معالجہ ہے جس طرح سے باقی معاملات میں علاج معالجہ کیا جاتا ہے. لیکن ویسے کوئی شوق ہو گیا ہے تو اس طرح کے لوگوں کو گھر کی راہ دکھا دینی چاہیے.